Bismillahirrahmanirrahim. آج کے اس بیان کے آغاز میں دو تین چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے ہی بعض بیانات کے ان حصوں سے ہے جو کئی مرتبہ دہرائے گئے. اور خیال آیا کہ آپ کے سامنے وہ خطوط وہ حوالے آنے چاہیے جو ہم نے بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو حوالے دیے جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ بعض دوستوں نے بارہا اصل کتابوں کی طرف مراجعت کی تو نہ ہونے کے برابر بہت ہی کم فرق پایا. علامہ اقبال انہوں نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو خطوط تحریر فرمائے تھے اس کا تذکرہ کئی بار آیا. ایک صاحب نے ایک طرح کے تردد کا اظہار کیا کیونکہ بنیادی طور پہ وہ جس فریم سے دیکھ رہے تھے اس میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں تصوف پورے کا پورا قابل اعتراض تھا. تو چونکہ انہیں ایک طرح سے تصوف سے وحشت تھی اس لیے انہیں بڑا عجیب معلوم ہوا کہ علامہ جیسا فہیم اور اپنے زمانے کا چنا ہوا آدمی کسی ایسے پیر کی طرف رجوع کرے جس کی روحانیت ہی نہیں علم بھی گویا ان کے نزدیک مشکوک تھا. تو خط ہم نے نکال لیا اسی کا ہم حوالہ دیتے ہیں. ان میں سے جو انہوں نے لکھے تھے خطوط ایک خط یہ ہے کلیات ہیں مکاتیب اقبال کے نام سے اور یہ اس کی تیسری جلد ہے جنوری 1929 سے لے کے دسمبر 1934 تک 6 سال پورے. علامہ اقبال نے جتنے خطوط لکھے ہیں یہ تیسری جلد اس کا مجموعہ ہے. اور یہ وہ دور ہے جب انہیں انگلینڈ جانا تھا اور مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا. تو یہ بات بھی شاید دلچسپی سے خالی نہ ہو کہ انہوں نے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک چیز لکھی اور لاہور سے 8 اگست 1933 کو یہ خط لکھا گیا ہے. حضرت علامہ تحریر فرماتے ہیں کہ مخدومی السلام علیکم. یہ جن کو اپنا مخدوم مان رہے ہیں یہ سید سلیمان ندوی ہیں رحمہ اللہ. چند ضروری امور دریافت طلب ہیں جن کے لیے زحمت دے رہا ہوں، از راہ عنایت معاف فرمائیے۔ نمبر ایک، حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے فتوحات یا کسی اور کتاب میں حقیقت زمان کی بحث کس کس جگہ ہے حوالے مطلوب ہیں، یعنی انہوں نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی بڑی ہستی جانا، اور حقیقت میں بھی وہ تھے کہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ زمانے پر جب بحث کرتے ہیں تو یہ کہاں کہاں کس کس کتاب میں آیا ہے۔ نمبر دو، حضرات صوفیہ میں اگر کسی اور بزرگ نے بھی اس مضمون پر بحث کی ہو تو اس کے حوالے سے ابھی آگاہ فرمائیے۔ نمبر تین، متکلمین کے نقطۂ خیال سے حقیقت زمان یا آنے سیال پر مختصر اور مدلل بحث کون سی کتاب میں ملے گی۔ نمبر چار، بلکہ اس سے پہلے کہا ہے کہ امام رازی کی مباحث مشرقیہ میں آج کل دیکھ رہا ہوں، یہ امام رازی رحمت اللہ علیہ کی فلسفے کے موضوع پہ اور مشرق میں جو علوم ہیں اور ان علوم کو پڑھ کر آج بھی مغرب سے بات کی جا سکتی ہے اور دیانت دارانہ طور پہ ہم اب بھی جانتے ہیں کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ کی یہ جو مباحث مشرقیہ ہیں مغرب اب تک اس کا جواب نہیں دے سکتا، وہ فلسفے کی اتنی اعلی درجے کی مباحث ہیں کہ اس کو سمجھنا، پھر ان کا جواب لکھنا، پھر اس پہ نظریات کی تشکیل پانا، پھر رازی نے خود جو نظریہ دیا ہے اس کو رد کرنا یا اس پہ مزید اضافہ کرنا، اب یہ مغرب کے بھی بس کی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں نمبر چار میں کہ ہندوستان میں بڑے بڑے اشاعرہ کون کون سے ہیں، اور ملا محمود جونپوری کو چھوڑ کر اور فلاسفہ بھی ہندوستانی مسلمانوں میں پیدا ہوئے، ان کے اسماء سے مطلع فرمائیے، اگر ممکن ہو تو ان کی بڑی بڑی تصنیفات سے بھی۔ امید ہے کہ مزاج بخیر و عافیت ہوگا۔ والسلام، مخلص محمد اقبال۔ یہ وہ خط ہے جو انہوں نے 1933 اگست میں حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر فرمایا تھا۔ یہ ملا محمود جونپوری جو ہیں یہ وحدت الوجود کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور انہوں نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں، اور وحدت الوجود کی مباحث جب انہوں نے تحریر فرمائی تو دوسری طرف دور چل رہا تھا چشتی نظامی سلسلے کا، اور چشتی نظامی چھائے ہوئے تھے پورے ہندوستان، اور ترتیب یہ بنی کہ یہاں پر ایک پورے ہندوستان کیا عالمگیر سطح کی تحریک تصوف کی اٹھی۔ اللہ تعالی کو اسلام کا پھیلانا اسی طرح منظور تھا، چنانچہ جو چشتیہ کے مشائخ چشت گاؤں ایک ہے افغانستان میں، وہاں رہتے تھے، ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ وہ جائیں اور ہندوستان میں اسلام کی بات کریں اور تبلیغ کریں اور اسلام کو پھیلائیں. تین پیڑیاں، تین نسلیں ان چشتیوں کی ایسے گزری ہیں کہ سارا دار و مدار حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پہ تھا، اور تیسری نسل کے بعد پھر یہ پھیلے ہیں بہت. یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، جن کے حالات بہت تھوڑے ملتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہستی کتنے بلند اور بڑے مقام پر فائز تھی، ان پہ جو فنائیت کا غلبہ تھا اپنے وجود کو مٹانے کا اور اپنا تذکرہ نہ ہونے کا اور ہر طرح سے اپنے آپ کو کسی خمول اور گوشے اور زاویے میں رکھنا، اس طرح سے کہ کوئی نہ سنے نہ جانے نہ دیکھے، یہ اس ان کے مزاج میں تھا. اللہ کو خلق خدا کی اپنی مخلوق کی ہدایت منظور تھی، تو چنانچہ رجوع ہوا ان کی طرف. کتنا رجوع ہوا، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، بہت سے لوگوں نے لکھا ہے مگر جو تحقیق کی بات ہے وہ کچھ نہیں. کہنے کو اور دعوے بہت ہیں. پھر ان کے بعد جو دوسرا دور آیا ہے وہ ان کے خلیفہ اور ان کے خلفاء کا ہی آیا ہے، اور ان کے خلفاء میں خواجہ بختیار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ سب سے بڑی ہستی تھی. اوش میں پیدا ہوئے، یہ اوش اب بھی ازبکستان میں ہے، اوشی انہیں لکھتے ہیں، تو یہ وہاں کی بڑی ہستی تھی. اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے انہیں دلی بٹھایا، بھیجا اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور دلی میں شمس الدین التمش کی حکومت تھی، اور التمش کی حکومت میں انہوں نے کام کیا. یہ ان کی دوسری سیڑھی، دوسری پیڑھی. اور اس کے بعد تیسری پشت آئی، اور انہوں نے جن لوگوں کو خلافتیں دیں اس میں سے ممتاز ہستی جس سے خدا نے کام لیا، حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی تھی. بہت قوی النسبت اور بہت تعلق مع اللہ اور وحدت الوجود میں اس وقت اگرچہ یہ مباحث نہیں تھی لیکن غرق تھے اس میں، جسے صحیح معنی میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص غرق ہو گیا، وہ اپنے اسلاف کی نسبت میں اور تعلق مع اللہ اور زہد میں غرق تھے. یہ چشتیوں کا وہ دور تھا جس دور میں علم کم اور یہ زہد کا غلبہ زیادہ تھا. یہ نہیں ہے کہ علم نہیں تھا، علم تھا، مگر جس چیز کا غلبہ تھا وہ زہد تھا، دنیا سے بے رغبتی تھی. اور پھر اس کے بعد چوتھی پشت جو آئی ہے یہاں پر پہنچ کے پھر تقسیم ہوئی ہے. اس لیے اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ اپنی صدی میں سلسلہ چشتیہ کے مجدد تھے. کل اپنی حیات طیبہ میں شاید پانچ آدمیوں کو خلافت دی ہوگی، بس چھٹی. ان میں سے ایک سیالکوٹ میں ہے، ابھی بھی ان کا مزار موجود ہے، انہیں یہیں بھیجا تھا، وہ یہیں رہے. دوسرے حضرت رحمت اللہ علیہ کے داماد تھے. تیسرے جب خلافت ہوئی تو انہوں نے کہا حضرت یہ ساری چیزیں آپ کو خدا مبارک کرے، مجھے اجازت دیجئے حج کر رہا ہوں. بس پھر وہ آئے ہی نہیں واپس، حج پہ چلے گئے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا. چوتھے اور پانچویں یہ دونوں خلفاء، ان سے سلسلہ چشتیہ نے اپنی جڑیں ہندوستان میں پوری طرح جمائی ہیں. ان میں چوتھے خلیفہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خواجہ صابر کلیری تھے. کلیر جگہ ہے، جانتے ہیں سب لوگ، مشہور ہے، وہاں تشریف لے گئے تھے. اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے خانقاہ گویا بن گئی، بنانی کیا تھی، یہ چشتیوں کا شیوہ ہی نہیں رہا. بس وہاں اللہ کی یاد میں پوری زندگی انہوں نے بسر کر دی، نہ زیادہ لوگوں سے ملے، نہ زیادہ کوئی شہرت، بس تنہائی میں زندگی بسر کر دی. اور استغراق کی کیفیت ان میں بہت تھی. استغراق کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی طرف اتنا یکسو ہو جائے کہ ذات پاک یا اس کی صفات میں کسی میں اتنا ڈوب جائے کہ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی طرف التفات نہ رہے. اللہ کی طرف یکسو ہو جانا، یہ خدا کے بہت بڑے انعامات میں سے ہے اگر کسی آدمی کو نصیب ہو جائے. اگر کسی آدمی کو یہ نصیب ہو جائے کہ وہ اللہ کی طرف یکسو رہے، تو اس کے بعد کوئی اور منزل نہیں. یہ ایسا مقام ہے جہاں پر پہنچ کے مرید پیر سے بڑھ جائے اور پیر مرید سے بڑھ جائے. وہ پھر اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا سفر ہے. حضرت خواجہ صابر کلیری رحمت اللہ علیہ میں یہ کیفیت اتنی زیادہ تھی کہ صحیح روایات میں جو مستند ہیں ان میں آیا ہے کہ ایک آدمی سیاحت کے لیے نکلا، یعنی اتنی بڑی ہستی ہے کہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسا با اطلاع آدمی، اخبار الاخیار ان کی پڑھیں، عبد الحق صاحب رحمت اللہ کی اور کتابیں پڑھیں، یہ جو عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دونوں ایک ہی زمانے میں، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور یہ دونوں خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں. ایک جگہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا مسئلہ آیا ہے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ پر وحدت الشہود کے بعد جو انکشافات ہوئے ہیں وہ اس کا کوئی نام نہیں رکھا کسی نے، لیکن ہم نے اسے جہان حیرت سے تعبیر کیا. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ پر جب انکار ہوا لوگوں کا کہ یہ کیا تم نے ایک نئی چیز پیش کی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ میرے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ وحدت الوجود ایک تنگ گلی ہے اور حقیقی شاہراہ اور بڑی روڈ اللہ تک پہنچنے کے لیے وہ کہیں اور ہے. اور اس پہ کہا ہے کہ اگر میری بات پہ تمہیں یقین نہ آئے تو شیخ عبد الحق صاحب سے پوچھ لینا. شاہ عبد الحق صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے گواہ ہیں، حضرت نے ان کے سامنے فرمایا تھا رحمہ اللہ. تو شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسے باخبر آدمی اتنا وسیع مطالعہ اخبار الاخیار ایک مرتبہ اسی غرض سے یا دوران مطالعہ خیال ہوا کہ حضرت خواجہ صابر کلیری رحمت اللہ پہ شاید کچھ لکھا ہو تو دو سطریں لکھ کے آگے چلے گئے کہ کلیر میں میں نے اپنے والد سے سنا کہ کلیر میں صابر نام کے کوئی درویش ہیں اور بڑی قوی نسبت ہے. بس اس سے زیادہ کچھ پتا نہیں. تو ایک آدمی سیاحت کے لیے نکلا اور گھومتا رہا, کلیر بھی گیا, تو حضرت پہ استغراق بہت زیادہ تھا. تو خلیفہ تھے, انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ایک آدمی اجودھن پاک پتن سے آیا ہے. فرمایا اچھا حضرت کے ہاں سے؟ تو انہوں نے کہا جی حضرت کے ہاں سے, بلاؤ. بہت خوش ہوئے, حضرت کا مزاج پوچھا. انہوں نے کہا بالکل خیریت سے. بس اتنا پوچھ کے فرمایا کہ مہمان کا اکرام کرنا سنت ہے. آپ کبھی ملتان وغیرہ ان علاقوں کی طرف سفر کریں تو پیلے رنگ کا ایک پھل پڑتا ہے, لوگ کھاتے ہیں پیلو, پیلو کہتے ہی اس لیے. تو خانقاہ میں کہاں کھانے پینے کا بندوبست تھا. فرمایا مہمان کا اکرام سنت ہے تو پیلو آج جب ابالو تو اس میں نمک بھی شامل کر لینا. بس اتنا کہا اور وہی عالم استغراق. یہ ان سب کا حال, یہ زہد کا غلبہ تھا. یہ انہیں اپنے شیخ سے نسبت میں منتقل ہوا تھا. اس نے جا کر یہ خبر وہاں دی پاک پتن کہ حضرت وہ ہیں آپ کے خلیفہ, مگر اس آدمی کی حالت عجیب ہے. تھوڑی دیر کے لیے میری طرف متوجہ ہوئے اور آپ کا پوچھا اور بس یہ کہا کہ مہمان کے اکرام سنت ہے تو پیلو جو ابالو تو اس میں نمک بھی آج ڈال لینا. تو گیا, یہ میرا اکرام ہوا کھانے کے لیے. بڑے واقعات ہیں, شام ہو جائے سنانا شروع کریں. یہ مولوی الیاس دہلوی رحمت اللہ جو تبلیغ کے بانی حضرت رحمت اللہ میں بھی یہ بات آ گئی تھی. رمضان میں کوئی دور پار کا رشتہ دار, اس نے کہا کہ دلی میں تو بہت کھانا پینا خانقاہ میں بہت کچھ ہوتا ہوگا, تو چلو رمضان وہیں گزارتے ہیں. تو جب دلی پہنچا تو مولوی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ مغرب کی نماز کے بعد پیلو ہی کچھ ابلے ہوئے تھے, وہی رکھے, نمک چھڑکا اور کھا کے پانی پی کے اللہ اکبر, بس وہ پھر عشاء تک مصروف رہے, قرآن اپنا پڑھتے رہے کھڑے ہو کے. اگلے دن صبح سحری میں بھی یہی, پھر شام کو بھی یہی. تو اس نے سوچا کہ اگر روز یہی ہونا ہے تو اس سے اچھا تو پھر اپنے ہی گھر میں کچھ مل جاتا ہے, چلتے ہیں. تو کہنے کا اگلے دن کہ حضرت میں چلتا ہوں. تو حضرت رحمت اللہ فرمایا آج ٹھہرو. شام کو تبلیغ کے مرکز میں بریانی کی دیگ آئی تو خود وہی جو ابلی ہوئی چیزیں تھیں کھا کے پانی پی کے, تو فرمایا وہ مہمان کہاں ہے؟ تو اسے بلایا گیا, فرمایا تمہارے لیے آئی ہے, ہمارے لیے نہیں. اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی اور اسے کہا اسے کھلاؤ. یہی حال وہاں اوپر بھی تھا. یہ نسبتوں کی پختگی اور انتقال یہ بہت بڑی چیز ہے. بہت سی چیزیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس نوعیت کی ہیں. آپ کبھی غور کریں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کوئی ایک شخص اس مقام کا نہیں ہے جس مقام کے وہ ہیں. ایک آدمی سوا لاکھ ڈیڑھ لاکھ میں ایک آدمی اس مقام کا. خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس مقام کے نہیں تو اور تو کوئی کیا ہوتا. یعنی اتنے غرق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں اجتہادی طور پر خطا ہوئی ہے ابوبکر اس خطا میں بھی شریک ہے. اندازہ کرو کہ اچھے فیصلوں میں تو شریک ہیں ہی ہیں, خطا میں بھی شریک ہیں. بدر سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مار دیں انہیں, قیدیوں کو یہ کر دیں یہ کر دیں, اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پوچھا ابوبکر کیا کریں, فرمایا فدیہ لے لے. فرمایا میرا بھی یہی خیال, حالانکہ اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا اس پہ, مگر اس کے باوجود نسبت کی فنائیت یہ ہے. کئی چیزیں ایسی, اسی لیے جن لوگوں نے کہا ہے نا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے, وہ اسی وجہ سے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ہستی کی نسبت بہت گہری ہے. یعنی آپ قرآن اٹھا کر دیکھتے ہیں تو قرآن لفظ عہد لایا ہے, اور عہد کا مطلب ایک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لِعَهَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ, اور اس شخص پر کسی کا کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس کا احسان اس پہ ہو. اللہ کو اتنی شدت سے نفی کی کیا پڑی تھی, اللہ تعالی نے سرے سے نفی کر دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمیت اس امت میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس کا احسان ابوبکر پہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نفی ہو گئی, آپ نے کیا احسان کیا ہے ابوبکر پہ؟ کچھ بھی نہیں. اگر ہدایت آپ کی وجہ سے ابوبکر کو ملی ہے تو پھر تو ساری دنیا بدرجہ ہدایت اس میں شریک ہے. فما لأحد عنده من نعمة تجزى, اور کوئی ایک شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کا کچھ دینا ہو ابوبکر نے اور وہ اس کو لوٹا رہا ہو. الا ابتغاء وجه ربه, مگر یہ کہ وہ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ خوش رہے. یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی سخاوت. سخی کسے کہتے ہیں؟ تین درجے ہیں. اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے تین درجے ہیں. ایک درجہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے لیے خرچ کرے اور طبیعت نہ چاہے, دل نہ چاہے کہ مال کو اپنے سے الگ کروں, مگر اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے. یہ درجہ ایسا ہے کہ اللہ کے ہاں یقیناً اجر ثابت ہے اس کے لیے. اس کا دل نہ چاہنا یہ ایک اور مسئلہ ہے. مال کی محبت ہے نہیں ہے, مصروفیات ہیں کچھ ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن دل نہیں چاہتا. کروڑ روپے ہیں, ڈھائی لاکھ اللہ کی راہ میں نکال دے, اور دس کروڑ ہیں اور پچیس لاکھ نکال دے تو دل کہاں مانتا ہے؟ عورتیں ہیں, اب پیسے نہیں تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ زیور تڑوا کے زکات دیجئے, تو زیور تڑوا کر زکات دینا کوئی آسان بات ہے؟ دل نہ چاہے اس کے باوجود خدا کی راہ میں خرچ کرے, اللہ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہے. اپنے نفس پہ قابو پانے کے لیے جو صبر کرنا چاہیے یہ اس سے بھی زائد ہے. اور اس سے بلند تر درجہ یا دوسرا درجہ یہ کہیے کہ سخاوت ہے. اور سخاوت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی آدمی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس پر خوش ہو کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, یہ ہے سخی. کہ اپنی اور اپنے متعلقین کی بسا اوقات ذریات کے باوجود قربانی کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اس خرچ کرنے پہ خوشی ہو کہ میں نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہے، یہ سخاوت ہے. اگر خوشی نہ ہو تو پھر درجہ الگ ہے، اور خوشی ہو ایسی کہ خود وہ سوچے کہ میرے اس فعل سے خوشی سے اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، یہ کمال ہے. آدمی خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے پہ خوش ہوتا ہے نا. آسان مثال ہے، والد ماں اپنے بچوں کو لے جاتی ہے، کوئی چیز خرید کر دیتی ہے مارکیٹ سے، بچے پہنتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اسے ایک ماں کو خوشی ہوتی ہے، باپ کو اطمینان ہوتا ہے. جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ایسی خوشی ہونے لگے نا تو یہ سخی آدمی. اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى. اور وہ وکر خرچ کرتے ہیں آپ پہ، کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ اللہ اس سے خوش ہو، اللہ راضی ہو. اور عجیب تر بات یہ ہے کہ آدمی کبھی اس مقام پر پہنچے اور ادب سے دریافت کرے کہ آپ جو مجھ پہ اتنا خرچ کرتے ہیں آپ مجھ سے خوش ہیں؟ آپ جب اتنا کچھ بھیجتے ہیں تو آپ راضی ہیں؟ یہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہنچ کے تھرا جاتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بہت چیزیں آئیں اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اطمینان کا اظہار کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شربت ہٹا دیا اور فرمایا، مجھے ڈر لگتا ہے کبھی کبھی کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے اپنے بعض بندوں کے متعلق کہ دنیا میں ہی ان کو سب کچھ دے دیا جائے گا، عمر کہیں ان میں سے نہ ہو کہ اللہ نے طے فرما دیا ہو کہ دنیا میں ہی لے لو آخرت میں. اسے آدمی سوچے کہ میں جو کچھ خرچ کرتا ہوں خوش ہوتا ہوں، اللہ اس سے خوش ہوگا. اور کیا وہ خرچ جب کرتے ہیں مجھ پہ تو بھی خوش ہوتے ہیں؟ یہ مقام آتا ہے جہاں سخاوت پہنچ کے محقق ہو جاتی ہے، تحقیق ہو جاتی ہے. جب ایسی سخاوت ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خوش ہو تو ہمیشہ دو کام کرنے چاہیے. اگر دو کام پائے جائیں نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی اللہ نے چن لیا ہے. خرچ کر کے خوش ہونا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں اور شائبہ تک دل میں نہ آئے کہ واہ واہ، بس یہ ہے. اگر یہ شائبہ بھی دل میں پیدا ہونا کہ پتہ چلے چار بندوں کو واہ واہ کریں، تعریف کریں، اخبارات میں کوئی تصویر چھپ جائے، یہ بڑا نازک مقام. جب یہ تمنا پیدا ہو یا اس پہ پھر قابو نہ پا سکے تو یہ خرچ کرنا قیامت میں وبال بن جائے. سخی وہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس انسانی اپنا وجود طرف و تعلی نام چاہتا ہے، تو اس نے مال جب خرچ کیا تو حب دنیا سے نجات پائی، اور جب خواہش اور تمنا ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی جانے یا میری اس نیکی کی تعریف کرے تو اس نے حب جاہ سے نجات پائی، اور جب حب جاہ سے بھی نجات ہو گئی اور حب دنیا سے بھی نجات ہو گئی تو یہ خدا کی طرف سے گویا مہر لگ گئی کہ اس آدمی کا خرچ بھی قبول ہے اور اس آدمی کو ہم نے اپنی خوشی سے توفیق بخش. سخاوت میں ایک یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور ایک یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا لا تبطلوا صدقات، اپنی نیکیاں مت ضائع کرو، بالمن والاذا، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر کہ میں نے تمہیں فلاں وقت میں اتنا دیا تھا نا، وہ شرمندہ ہو جائے. اچھا آج تک تمہیں خرچ کرتا رہا ہوں، اب میں دیکھتا ہوں تم پہ کون کرے. وہی کہانا کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. سینکڑوں سینکڑوں غلطیاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی ہیں, حدود نافذ ہوئی ہیں. کیا کیا ہوا ہے؟ کوئی ہے جس نے کوئی ایسی بات کر دی اور اس پہ خدا نے وحی نازل کر کے اس کی اصلاح کر دی؟ کوئی آدمی اس مقام اور شان کا ملتا ہے؟ یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کمال کا کردار ہے. اپنی بیٹی پہ تہمت لگی ہے, ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور امتحان کا وقت ہے پورے کا پورا. ایک طرف بیٹی ہے, ایک طرف نبوت ہے, کریں کیا؟ چپ ہو گئے. اور بیٹی آگے کہتی ہے کہ والد قم عنی, میری طرف سے آپ انہیں جواب دیں نا, آپ بولتے کیوں نہیں؟ تو نے کہا بیٹی جانتی ہو اللہ کے رسول ہے. پورے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعے میں ایک وقت ہم نے تحقیق کی, سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پانچ چھ جملوں کے علاوہ جملہ ہی کچھ تھے. کہا نہیں بیٹے اللہ کے رسول. اپنی بیٹی پہ تہمت لگے اور پھر آدمی سوچے کہ میں کس درجے پہ ایمان پہ ہوں اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب برات کی آیات نازل ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا میری بیٹی پہ تہمت لگانے والے مستح بھی ہیں, خالہ زاد بھائی تھے, ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. یہ پورا کنبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کفالت پہ ہر مہینے ہر وقت کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے. فرمایا قسم کھاتا ہوں کہ تم لوگوں پہ آئندہ کچھ نہیں خرچ کرنا, تم میرے اپنے خالہ زاد بھائی ہو کہ میری بیٹی ہے. اللہ نے وہی نازل کی, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ نے کہا ابوبکر ولا یاتلی, اور مناسب نہیں ہے کہ جن کو ہم نے مال دیا ہے وہ مال نہ خرچ کرنے پہ قسم کھا لے. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ جس طرح آپ خرچ کر رہے ہیں اسے معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کی بھی لغزشوں سے درگزر فرما دے, آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور تین مرتبہ کہا اے رب بالکل مجھے اچھا لگتا ہے, اور اللہ تیری قسم ہے میں آئندہ تیری قسم ہے آئندہ خرچ. کسی شخص کی اجتہادی خطا پر قرآن نازل ہو جائے بہت بڑی بات, بہت بڑی بات ہے. اس لیے سخی وہ ہوتا ہے جو خرچ بھی کرتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا. یہ بہت لوگوں میں پایا جاتا تھا, کوئی حساب و کتاب نہیں, کچھ نہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, خدا کے لیے دو, بہت چیزیں. ایک آدمی رائے پور کی خانقاہ میں آیا اور حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ ضروریات ہیں. تو حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ ٹھہرو, دوسرے وقت میں حضرت دوپہر کو لیٹ گئے, کوئی آدمی آیا اور تو اس سے کہا حضرت یہ آپ کے لیے. فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں نے آپ کی جو واسکٹ ہے اس کو بھر دیا. تو جب چلا گیا تو سونے سے پہلے پہلے فرمایا اس آدمی کو بلاؤ, وہ جو تھا بلایا تو فرمایا لے جا. اس کا حضرت جی فرمایا بس چپ کر اسے چھپا لے اور لے جا جو کچھ بھی اس میں. یہی صفت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی میں بھی آ گئی تھی. عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے میں تو حیران رہ گیا ان کے پاس رہ کے. پھر ایک دن میں نے کہا یعنی جس خاتون کا یہ حال ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دو دیگیں 200,000 درہم کی بھجوائیں اور فجر کی نماز پڑھ کے پوچھا یہ کیا ہے تو کہا گیا کہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں بھجوائی ہیں. تو فرمایا اچھا لاؤ پلیٹ تھالی. اور اہل مدینہ کو خبر کرو کہ جس کو ضرورت ہو مجھ سے لے جائیں، اور ظہر سے پہلے وہ دونوں دیگیں ختم کر کے دیگیں دے کے لیٹ گئیں۔ تو ظہر میں جب اٹھی تو نوکرانی نے کہا کہ آج آپ کا بھی اور میرا بھی روزہ ہے، گوشت پکا لیتے تو اچھا ہوتا۔ فرمایا پہلے یاد دلاتی، مجھے خیال ہی نہیں رہا، اب تو پیسے ہی نہیں رہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما بھانجے بھی تھے، محبت، تعلق، سب کچھ۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ کو میں آئندہ خرچ نہیں کرنے دوں گا۔ فرمایا اللہ کی قسم نکل جا اس گھر سے، تو نے یہ کہا کیوں کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کروں، نکلو یہاں سے۔ عبداللہ نکل گئے، نکال دی۔ عبداللہ مدینہ منورہ میں روتے پھرتے تھے، بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو لے کے اگلے دن حاضر ہوئے۔ تو اسے عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہے، تو بتایا گیا عبدالرحمن ابن عوف ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، یا جو بھی صحابہ کرام، بڑے بڑے اکابر۔ انہوں نے کہا ہم اندر آ جائیں۔ فرمایا آ جاؤ۔ ان کا ہم سب کے سب آ جائیں، عبداللہ تو جا نہیں سکتے تھے، اس لیے انہیں گویا توریے سے کام دیا کہ ام المومنین ہم سب آ جائیں۔ فرمایا سب آ جاؤ۔ تو عبداللہ پہ نظر جب پڑی تو ناراضگی کا گویا چہرے پہ تاثر ہوا، اور ان کا ہم سب اس لیے آئے ہیں کہ عبداللہ کو معاف کر دیں۔ رونے لگی، فرمایا میں نے اللہ کا نام استعمال کیا ہے، اللہ کی قسم کھائی ہے، اور اللہ کی قسم بہت بڑی چیز ہے، میں نہیں توڑ سکتی، نکالو اسے، نکل جائے۔ عبداللہ نے پھر منت سماجت کی رضی اللہ عنہ، تب جا کر کہیں قصور معاف ہوا۔ تو وہ جو حضرت وقر رضی اللہ عنہ کی نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فنائیت میں، اگر اس پہ آپ غور کریں تو تین چار مواقع ایسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں کہ جہاں ان سے اجتہادی طور پر خطا ہوئی ہے اور اللہ نے وہی نازل کی ہے، اس خطا میں خود ابو بکر بھی شریک ہیں۔ حدیبیہ میں بھی ایسی ہوا۔ اس لیے نسبتوں کا اثر وہ ان میں بھی ایسے ہی تھا۔ حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ یہاں سے سلسلہ چشتیہ کی ایک شاخ بنی، چشتی صابری، اور ایک ان کے خلیفہ جو دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تھے، یہ چشتی نظامی، یہاں سے دو شاخیں ان کی بنی ہیں، کچھ چشتی صابری ہو گئے، کچھ چشتی نظامی ہو گئے، مگر دونوں میں کمال کے لوگ پیدا ہوئے۔ حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے بعد ان کی جو نسبت تھی چلتی تو رہی، لیکن اتنی بڑی شخصیات نہیں آئی۔ تاکہ کئی صدیوں کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جہاں سے چشتی صابری پھر پھوٹے ہیں۔ یہ جتنے آپ کو بعد میں نظر آتے ہیں یہ سب سلسلہ چشتیہ صابریہ کے لوگ ہیں۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں، دیوبند کا پورا حلقہ، ہندوستان کے بڑے بڑے مشائخ، یہ سب چشتی تھے اور صابری تھے۔ یہ ان کا دور آیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، اور یہ جو حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے بعد اتنی بڑی شخصیت یہاں نہیں ہوئی، وہ ساری کسر دوسری طرف نکل گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بعد چشتی نظامی پھیلے ہیں بہت، بس پھر ان کا پورے ہندوستان پہ ایک طرح سے قبضہ ہو گیا تھا، ان کے مقابلے میں کوئی سلسلہ ہندوستان میں نہیں پھیلا، سب چشتی نظامی تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کہتے تھے تین مرتبہ پاک پتن حضرت کی زندگی میں حاضری ہوئی۔ علم کی بنسبت زہد کا غلبہ تھا، لیکن چشتیوں میں جو علم تھا نا وہ کس درجے کا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ فرماتے جب میں حاضر ہوا خانقاہ میں بیعت کے سلسلے میں پہلی مرتبہ، تو مجھ سے فرمایا تعارف کے بعد کہ کیا پڑھا ہے. تو میں نے عرض کیا جو کچھ بھی پڑھا تھا بعض شرعی امور ایسے ہوتے ہیں جس میں فوری طور پہ کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے, اور جگہ بھی ایسی ہوتی ہے جہاں آدمی نہ نہیں کر سکتا, اس لیے یہ ہوتا ہے کبھی. خیر, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کہتے ہیں مجھ سے فرمایا فقہ میں کیا پڑھا ہے, تو میں نے بتایا, فرمایا یہ ٹھیک ہے. عقیدے میں کیا پڑھا ہے, یہ شیخ بزرگ حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید سے پوچھ رہے ہیں. اب کوئی پوچھتا ہے کہ کیا پڑھا, اب کوئی چشتی کہیں بتاؤ کسی خانقاہ میں جاؤ تو کوئی پوچھتا ہے کہ جناب عقیدہ کیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ عقیدے میں یہ چیزیں. فرمایا یہ کافی نہیں ہے. ابو شکور سالمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب التمہید مجھ سے پڑھو سبکن سبکن. قرآن کتنا پڑھا ہے ناظرہ, فرمایا کافی نہیں ہے, حفظ کرو. اور فرمایا ہمارا آدھا سلوک تو قرآن حفظ کرنے میں ہی طے ہو جاتا ہے ہمارے سلسلے. تجوید کتنی پڑھی ہے, میں نے بتایا. فرمایا یہ کافی نہیں, اور مجھے 6 پارے قرآن پاک کے کامل تجوید کے ساتھ خود حضرت نے پڑھائے. 6 پارے حضرت کا پڑھانا چھوٹی سی چیز نہیں تھی. پھر اور چیزیں دریافت کی. فرمایا تصوف میں کیا پڑھا ہے, تو فرمایا یہ کافی نہیں ہے جو پڑھا ہے تم نے. عوارف المعارف سہروردی ان کی رحمت اللہ علیہ, شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ, مجھ سے پڑھنی ہوگی, اور پھر مجھے پڑھائی, اور اسی میں امتحان بھی ہو گیا. ایک جگہ حضرت فارسی کی عبارت پڑھ رہے تھے, اور میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں میری جو شامت آئی تو میں نے کہا دلی والا نسخہ جو آپ کے بھائی صاحب کے پاس ہے حضرت وہ زیادہ صاف اور واضح ہے. بس حضرت نے کتاب بند کر دی. حضرت فرمایا مجھے اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں نسخوں کی تلاش کروں اور دیکھتا پھروں کون سا نسخہ زیادہ ہے اور کون سا کم ہے. اٹھ کے چلے گئے. یہ امتحان تھا. نفس میں کجی ہوتی نا تو 100 تعویل کر سکتے تھے کہ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے, میں نے ایک نسخہ ہی تو بتایا, اس میں اتنی ناراض ہونے کی کیا بات تھی, آخر ضرورت کیا تھی. یہ بھی کوئی بات ہے جو میں نے کہی ہے, 100 باتیں ہو سکتی, لیکن برا ہو اس محبت کا یا اچھا ہو, یہ محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے. فرمایا حضرت تو ناراض ہو کے چلے گئے, میری جان پہ بن. نماز کا وقت آیا تو آئے خانقاہ میں, نماز پڑھائی اور میری طرف کچھ توجہ نہیں فرمائی اور چلے گئے. اور میں چلا گیا جنگل میں, ایک کنواں تھا, میں نے سوچا اس میں گر کے مر جاؤں, خودکشی کر لوں. پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں مر گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ شیخ کی خانقاہ میں ایسے نالائق لوگ آیا کرتے ہیں. بدنامی کا حضرت کی خیال آیا. پھر میں واپس آ گیا. فرمایا وہ دن اور رات جس حال میں میرے گزرے میں ہی جانتا ہوں. پھر ایک وقت ایسا 2 یا 3 دن میں آیا کہ شیخ اکیلے تھے تو میں نے پاؤں پکڑ لیے. میں نے کہا حضرت مجھ سے ہی غلطی ہوگی. مجھے سینے سے لگایا, فرمایا کوئی بات, یہ امتحان تھا بس, اور کیا. اللہ کو یہ امتحان جو تقدیر میں آ گیا تھا اسی سے اسے پار چڑھا دینا تھا, ورنہ اعتراض کرتے ختم ہو جاتے. اس لیے ساری سلوک کی راہ میں زہر جس چیز کا نام ہے نا، ایسا زہر جس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ ایک حدیث نفس ہے کہ انسان اپنے دل سے گناہ کی باتیں کرنے لگے. اور ایک یہ اعتراض، اعتراض کا فائدہ کچھ نہیں نا، اور کہیں چلا جائے، کس نے کہا یہاں بندے رہو. لیکن حضرت فرماتے تھے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کہ مجھے جب میں چلنے لگا آخری حاضری میں، تو مجھ سے فرمایا کہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. علم ضروری ہے، وہ تمہیں میں نے پڑھا دیا ہے، اور عقل ضروری ہے، اور اللہ نے تمہیں دی ہے، اور عشق ضروری ہے اللہ کا، وہ تم میں ہے اور میں دلی میں. ایسا یہ الہامی جملہ فرمایا، حیران ہوتے ہیں ہم اس کو پڑھ کے. فرمایا میں دلی میں ایسا درخت لگا رہا ہوں تمہاری نظام الدین، تمہاری صورت میں اللہ کی مخلوق صدیوں اس کی چھاؤں میں بیٹھی. کم سے کم 600-700 سال ہندوستان پورے پہ چھائے رہے یہ چشتی نظامی. اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہندو، کتنے لاکھوں کے حساب سے مسلمان ہوئے، اور کتنا اسلام پھیلا. یہ چشتی نظامی چھا گئے تھے پورے ہندوستان. بڑا فیض اللہ نے دی. فرمانے لگے اور شیخ نے ایک سکہ مجھے دیا، فرمایا راستے میں کام آ جائے گا. میں نے سوچا شام کو اب اس وقت کیا چلوں، پھر ایک آدھ دن اور رہ جاؤں، پھر حضرت کی زیارت پتہ نہیں نصیب ہو نہ ہو. تو میں نے اجازت طلب کی، فرمایا رہو. تو ان دنوں خانقاہ میں فاقہ چل رہا تھا. فرماتے تھے خانقاہ میں ایسے فاقے ہوتے تھے کہ پیلو، بات تو اس پہ چلی تھی کہ پیلو ابالتے تھے. ایک دن افطار میں پیلو رکھے اور پانی رکھا، تو حضرت آ کے بیٹھے، کھانا شروع کیا اور فرمایا کہ اقبال کو بلاؤ. اقبال باورچی تھے، پکاتے تھے. ایک لقمہ چکھا اور فرمایا اقبال آج کھانا وہ نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا، کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ حضرت کچھ بھی نہیں، پانی کہاں سے لیا تھا؟ اس نے کہا حضرت خانقاہ کے کنویں سے. یہ پیلو، اسے کہا حضرت یہی جو درخت لگے ہیں اسی سے توڑے تھے. آگ، انہوں نے کہا یہ نہیں لکڑیوں سے. نمک، اسے کہا حضرت وہ ہندو سے قرضے پہ لیا تھا، کہا تھا کہ پیسے آئیں گے تو دے دوں گا، ذرا سا نمک لے آیا تھا. پلیٹ اٹھا دی، فرمایا میں نہیں کھا سکتا، لے جاؤ. اور فرمایا یہ کیا طریقہ ہے؟ لوگوں کو صبر کرنا ہے، تمہارے ساتھ رہیں، یہ قرض لینا یہ صوفیوں کا طریقہ ہے؟ نہیں کھایا. ماتے ایک اگلے دن مجھے خیال آیا کہ خانقاہ میں فاقہ ہے، تو کیوں نہ حضرت نے جو رات ایک روپیہ دیا تھا اس سے دعوت کی جائے. تو میں نے دعوت کی، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور مجھے دلی روانہ کیا. اور فرمایا سب سے بڑی عبادت نظام الدین لوگوں کے دل کا خیال رکھنا ہے، اگر کوئی ناراض ہو تو اسے راضی کر لینا، کسی کا کچھ دینا آتا ہو تو دے دینا، لوگوں کے دل نہ دکھانا. فرماتے میں آیا جب دلی تو میں سوچتا رہا کہ میری کسی حرکت سے کوئی ناراض ہو، تو یاد آیا کہ میں جب بچہ تھا پڑھتا تھا تو گھر میں پیسے تو ہوتے نہیں تھے کہ کتابیں خریدیں، تو ایک ہندو سے میں نے ایک کتاب لی تھی اور وہ گم کر دی تھی، بچہ تھا گم ہو گئی. تو میں دلی سرکاری جو لائبریری تھی اس میں گیا اور اپنے ہاتھ سے وہ کتاب دوبارہ لکھی، اور لکھ کے اس ہندو کے گھر گیا. تو بوڑھا ہو گیا تھا، میں نے اسے پیش کی کہ اس طرح ہوا تھا، تو یہ کتاب لے لیں. اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہیں پاک پتن سے تو نہیں آ رہے؟ میں نے کہا وہیں سے آ رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ وہیں کی تعلیم ہے جو کہتے ہیں دلوں کا خیال رکھنا. میں سمجھ گیا تھا کہ حضرت نے تمہیں یہ کہا ہوگا اور تم مجھے منانے آئے. اس لیے یہ جتنا بھی چشتی نظامی سلسلہ بڑھا ہے، ہاں بھائی وہ تیسری بات رہ گئی، ایک ہوتا ہے خرچ کرنا دل کی تنگی سے، یقیناً اجر اللہ کیا ملے گا، گھبرائے نہیں، اور ایک ہوتا ہے خرچ کر کے خوشی حاصل ہو، یہ صحیح سخی آدمی کی بات، اس پہ اللہ دوست بنا لیتا ہے، اور اللہ کی دوستی کی بہت واضح علامت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، بس جس آدمی نے مرنے سے پہلے یہ کلمہ پڑھ لیا نا، شہادت دینی چاہیے کہ یہ اللہ کا دوست ہے، یہ لا الہ الا اللہ میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر کوئی موت سے پہلے یہ پڑھ لے بس لا الہ الا اللہ اور پھر کوئی بات نہ کرے تو یہ قبر کے عذاب سے بری ہو گیا۔ اسی لیے بڑے بڑے بزرگ اکابر کلمہ پڑھتے تھے پھر چپ ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ کہتے تھے اب مرنے دو نہ مجھے کچھ کہو، پھر کلمہ سنو، پھر چپ ہو جاتے تھے، جانتے تھے کہ اس کے بعد اگر کوئی بات نہیں کی نا قبر کا عذاب معاف ہو۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ قبر کا عذاب اس شخص کو نہیں ہوتا، اس میں اتنی تاثیر ہے اس کلمے میں، یہ خدا کا دوست نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ جن میں سخاوت تھی اور مال کی طمع اور لالچ سے فارغ ہو گئے تھے، وَيُسَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ انہیں خود ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود قربانی دیتے ہیں کہ نہیں اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ بڑا مقام، آدمی کو یہ نصیب ہو جائے نا تو سمجھے کہ خدا نے اپنی خاص محبت کا اظہار فرمایا ہے کہ میں اپنی ضروریات زندگی کو جانتے ہوئے اس کے باوجود اللہ کو دے رہا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ تطفئے غضب ربکم، تم گناہ کر کے جو خدا کے غصے کی آگ بھڑکاتے ہو، تمہارا خرچ کرنا اس آگ پہ پانی ڈالتا ہے، وہ میتت سو، اور لوگوں یہ خرچ کرنا میری خوشی کے لیے تمہیں ذلت کی موت سے محفوظ کرتا ہے، اس سے زیادہ ذلت کی موت کیا ہے کہ آدمی کفر پہ مر جائے وہاں سے، اور اس سے زیادہ عزت کی موت کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھے یا اس کی کوئی علامت ظاہر ہو اور مر جائے۔ تیسرا درجہ جو رہ گیا تھا نا وہ اسراف، جو خدا کو بہت ناپسند ہے، وہی چیز جو 100 روپے میں ملتی ہے اس سے تسلی نہ ہو، اور اگر دکاندار کہہ دے کہ 10,000 کیا تو تسلی ہو جائے کہ ہاں جی 10,000 کیا، یہ لو 10,000، بھائی وہی چیز وہی سب کچھ 100 روپے میں جو مل جاتا تو وہ کیوں نہیں دی۔ یہ ہوتا ہے بعض خواتین میں، یہ اسراف ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ شیطان کی حرکت ہے۔ عذر کبھی پیش آتا ہے، پتا ہوتا ہے کہ یہ غریب بیچارہ دکاندار ہے، اس کی مدد کرنی ہے نا تو جو مانگا اس نے وہی دے دیا، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہی کرنا ہے، مگر چھپا کے کہ اس کی عزت نفس پہ فرق نہ پڑے، ورنہ عام حالات میں یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہی چیز چونکہ کسی کونے خدرے پہ 100 روپے کی مل رہی تھی اور وہی چیز بلو ایریا میں 1,000 روپے کی مل رہی تھی، تو وہ بلو ایریا میں جانا اور 1,000 میں خریدنا، یہ کون سی دانش مندی، یہ اسراف۔ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا جب شروع ہوا ہے، پھیلا ہے، تو ان پہ وحدت الوجود کا غلبہ تھا۔ وجود کیا ہے؟ وجود کے مصدری معنی ہونا ہے بس، اور وجود کا غیر بھی ہے، اللہ کے علاوہ ہر وجود کا غیر ہے، اور اللہ کا غیر نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں سخی ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بخل کا وصف مجھ میں نہیں پایا جاتا, یا میں بخیل نہیں ہوں. اللہ کی ذات جب کہے کہ میں سخی ہوں تو سخی سخی ہے, اس کی طرف بخل کی نسبت ہی نہیں ہو سکتی. وجود فقط اللہ کا ہے, غیر کا وجود ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے وجود کا خود غیر پایا جاتا ہے. یہ وہ وحدت الوجود ہے جو سارے چشتیوں پہ چھا گیا. اس لیے وجود کا جو علم ہے نا, علم ایک وہ ہوتا ہے جو ذہن سے لے کے, جو حواس سے لے کے ذہن تک محدود ہوتا ہے. چیز کو دیکھا اور اس کو ذہن میں محفوظ کر لیا, یہ علم ہے. لیکن ہے بس. اور علم کے بعد ایک چیز ہے معرفت, وہ ہے کہ یہ چیز کیوں ہے, اس چیز کی حقیقت کیا ہے. جب آدمی حقائق کے علم میں آتا ہے تو یہ سوالات اٹھتے ہیں. یہی فرق ہے علم اور معرفت میں, کہ حقائق اور معارف کا علم صرف ذہنی نہیں ہوتا, وہ ذہن میں کہیں اور سے آتا ہے. جب وہ آتا ہے تو اپنی سیرابی کا سامان بھی ساتھ لاتا ہے. اس لیے جن حضرات پر استغراق کی کیفیت ہو جاتی ہے نا تاری, خاص طور پہ زندگی کے آخری حصے میں, ایک بات کی اور پھر گھنٹہ چپ رہے, وہ اتنے علوم اور معارف کھلتے ہیں ان پہ کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. شیخ نے لکھا ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے انتقال کے دن جب قریب آئے تو جتنے بھی لوگ تھے ہندوستان کے, آہستہ آہستہ بڑی بڑی ہستیاں جمع ہونے لگی کہ پتہ نہیں خدا نخواستہ یہ حادثہ کب پیش آ جائے. تو ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے, اور وہ اتنی بڑی ہستی تھی کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ تبلیغ میں اتنا اور اتنا وقت جو لگا لیں تو پھر ان کو کہو سب جا کر رائے پور کی خانقاہ میں وقت گزاریں. بڑا خطرناک رجحان. یہ کچھ عرصے سے جو تبلیغ میں چلا ہوا ہے نا کہ کوئی سر پہ نہیں چھوٹا بڑا, بالکل وہ تصوف کے ذکر اذکار ان کی ہوا بھی نہیں لگی. یہ کیا ہوگا, یہ بڑا خطرناک رجحان. تو شیخ کہتے ہیں پھر ایک دن رحمہ اللہ حضرت نے بلایا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ نے, فرمایا کہ لوگوں سے کہو بڑے میاں سے, یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے, جو فائدہ اٹھا سکتا ہو اٹھا لے, آج کل ہزاروں میل کی رفتار سے جا رہے ہیں. وہ معارف, وہ چیزیں جب کھلتی ہیں تو پھر وہ خبر تھوڑے ہی انہیں دیتے ہیں کہ کیا کھل رہا ہے. اس لیے علوم اور معارف کی یہ دنیا جو ہے نا, ان میں وجود ایک ہی ہے. کیسے سمجھیں اسے. ایک ہے وجود مصدری معنی میں ہونا, اور ایک ہے ما بہل موجودیت. شاید آپ لوگ اسے انگلش میں سمجھیں, بینگ ایز سچ, کسی چیز کا ہونا جیسا کہ وہ پائی جاتی ہے, یہ ہے معارف. وجود صرف اللہ کا, کیونکہ اس کے غیر کا وجود قائم نہیں. اللہ کا علم ہے, ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس علم ہے، اس کا مطلب ہے تمہارے پاس جہالت تھی، تو پھر علم اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی نسبت ہی نہیں ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ تعالی کا وجود غیر نہیں ہے. اس لیے چشتیوں پہ یہ رنگ غالب آ گیا، اور وہ ہر جگہ یہ کہتے تھے اور اب تک بھی کہ وجود اللہ کا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ وجود کو با ایمانہ لیتے تھے. ملا محمود جونپوری بڑے آدمی تھے، جب ان کا زمانہ اور دور آیا ہے تو انہوں نے وحدت الوجود پہ بھی لکھا اور ان کی کتاب بہت پھیلی اور وحدت الوجود کا فلسفہ بہت پھیلا، حتیٰ کہ وہ دور آیا جب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب پر پابندی لگا دی. انہوں نے کہا کہ وحدت الوجود کی آڑ میں ہندوؤں کا مسلک آ رہا ہے. وجود اور موجود میں فرق ہے. جو قدیم چشتی تھے وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے وجود اور موجود ایک ہی ہے. اب جدید فلسفہ بھی یہی کہتا ہے وجود اور موجود کو اگر ایک مان لیا جائے تو اس کی ایک قسم شرک کی بھی بن جاتی ہے. ہندو اور یہ جو اورنگزیب رحمت اللہ کا بھائی تھا دارا شکو، اور اس کا دادا اکبر، ان سب کا فلسفہ یہ تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کی ذات ہر چیز میں موجود ہے، وجود اور موجود ایک ہی ہے. اور اس کفر کا مقابلہ سب سے زیادہ خم ٹھونک کے نقشبندیوں نے کیا. انہوں نے کہا بالکل نہیں، وجود اللہ کا الگ ہے اور جو موجودات ہیں یہ الگ ہیں. دریا کی خوبصورتی ہے تو اس کے پیدا کرنے سے ہے، وجود نے اس موجود کو پیدا کیا ہے. وجود اور موجود اگر ایک ہی ہے تو دریا خدا ہے، ولیعز باللہ. یہ ہندوؤں کا فلسفہ تھا. اور اگر اس پہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نہ چم جاتے اور کہیں دارا شکوہ غالب آ جاتا تو ہندوستان میں اسلام بالکل برباد ہو کے رہ جاتا. علامہ اقبال نے اس پہ بڑی اچھی چیزیں لکھی. اورنگزیب کے دو احسانات قیامت تک نہیں بھلائے جا سکتے، ایک ان کا ہندوستان کو بچا لینا شیعت کی زد میں، سب شیعہ ہو گئے تھے، ایرانی انقلاب نے اتنا اثر کیا تھا کہ گولکنڈہ شیعہ، بیجاپور شیعہ، احمد آباد شیعہ، دلی سلطنت رہ گئی تھی یہاں اہل تشیع، اتنا اثر کہ اورنگزیب کی وفات کے فوراً بعد ان کا بیٹا اعظم شیعہ ہو گیا. اور لاہور سے جب جمعہ پڑھا اپنے والد کی اس مسجد میں تو اس نے کہا کہ امام کو کہہ دو کہ میں بادشاہ وقت ہوں، خبردار جو خلفاء کا نام لیا میں سننا نہیں چاہتا. خطیب نے کہا ٹھیک ہے، سرکاری خطیب تھا. جب وہ آیا تو اس نے کہا لوگوں میں خطبہ پڑھنے لگا ہوں جمعے کا، اور تین چیزوں کی اللہ سے تمنا کی تھی، حج کی وہ میں کرایا ہوں، حفظ کی کہ قرآن پاک یاد ہو جائے، اللہ کا شکر یاد ہو گیا، اور شہادت کی تمنا کی تھی. آج وہ دن آ گیا اور اس نے سارے خلفائے راشدین کے نام لیے، جمعہ پڑھ کے اس کا اس کی گردن اتار دو، مار دیا. یہ اورنگزیب نے بچایا ہے. ہمارے بچے جانتے نہیں، کاش کوئی اس موضوع کو لکھتا کہ پورا ہندوستان شیعت کی گود میں چلا جاتا. ایران کے انقلاب کے اثر کی وجہ سے گولکنڈہ پوری ریاست، بیجاپور پوری، حیدرآباد والے، ان پر کچھ اثر باقی تھا، آگے احمد آباد، گجرات سب شیعہ، اور بمبئی اس میں شیعت آ گئی. اب رہ کیا گیا تھا دلی. اس زمانے کے بعد کا حال کچھ ہی بات کا یہ ہے، شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ جیسے آدمی تحفہ اثناءالشریعہ کے آغاز میں لکھتے ہیں کہ دلی میں کوئی گھر ایسا نہیں رہ گیا کہ اگر 10 آدمی ہیں تو ان میں سے ایک نہ ایک شیعہ نہ ہو گیا، اور ہر گھر میں ایک شیعہ ہو گیا. پھر جانتے تھے کہ گولکنڈہ اور بیجاپور کو اگر چھوڑ دیا گیا، احمد آباد کو ان چیزوں کو چھوڑ دیا، یہ سب شیعت کے رنگ میں رنگ جائیں گے. اس نے اہل السنہ کے لیے جونپوری کی اس وحدت الوجود اور اس پہ پابندی لگائی. علامہ اقبال نے خط یہ لکھا تھا، دیکھو کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی، کہا ہندوستان میں بڑے بڑے شاعرہ کون کون سے ہیں. اور ملا محمود نے ایک اور کتاب بھی تو لکھی ہے منطق میں، بڑی مشہور کتاب ہے. ایک مرتبہ بحث بھی اس پہ کر رہے تھے، کافی عرصہ ہو گیا. چلو پھر دوسرا خط لکھا ہے، یہ جو سنانا تھا، پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام، 8 اگست 1933 کا خط ہے یہ علامہ اقبال کا، لکھا ہے مخدوم و مکرم حضرت قبلہ السلام علیکم. اگرچہ زیارت اور استفادہ کا شوق ایک مدت سے ہے، تاہم اس سے پہلے شرف نیاز حاصل نہیں ہوا. 33 کے 4 سال بعد حضرت کا انتقال ہو گیا رحمہ اللہ 37 میں، اور 38 میں خود علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا. اب اس محرومی کی تلافی اس عریضہ سے کرتا ہوں، یہ علامہ اقبال لکھ رہے ہیں، کو مجھے اندیشہ ہے کہ اس خط کا جواب لکھنے یا لکھوانے میں جناب کو زحمت ہوگی. بہرحال جناب کی وسعت اخلاق پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ چند سطور لکھنے کی جرت کرتا ہوں کہ ہندوستان بھر میں کوئی اور دروازہ نہیں جو پیش نظر مقصد کے لیے کھٹکھٹایا جائے. پورے ہندوستان میں گولڑا کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر حاضری دوں اور پوچھوں کہ جو مشکل مجھے پیش آئی ہے اس کا کوئی حل ہے. لوگ معمولی چیز سمجھتے ہیں، یہ اتنے بڑے آدمی تھے. لیکن یہ سب ہے کیا؟ یہ سب لوگ قیامت میں اللہ کے ہاں حجت کے لیے خدا سے، خدا کسی سے پوچھے گا کہ تم پنڈی میں رہے، اتنا قریب رہے اور تمہیں دین، تو کیا کہے گا؟ کہ اللہ کوئی آیا نہیں. تو اللہ تعالی حضرت کو پیش فرما دیں، حضرت کو کے متعلق کہیں کہ اتنا بڑا آدمی تم میں بھیجا تھا، تو مندے تھے. یہ آخری زمانے کے جتنے لوگ بڑے بڑے ہیں نا، یہ خدا کی حجت پوری کرنے کے لیے ہیں بس، باقی لوگوں نے کچھ فائدہ نہیں اٹھانا ہوتا. یہ اللہ کی حجت ہے تاکہ مخلوق خدا کے سامنے کھڑے ہو کے ثابت نہ کرے کہ اللہ کوئی آدمی ہی نہیں تھا. قرآن میں بھی آیا کہ ہمارے پاس آئیں گے اور کہیں گے ما جاءنا من نذیر، اللہ تیری طرف سے کوئی سنانے والا آیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اپنے بندوں کو کھڑا کر دیں گے اور ہم کہیں گے یہ سب جو تھے تو تم کہاں تھے. اتنے بڑے الفاظ علامہ نے لکھے. میں نے گزشتہ سال انگلستان میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ پر ایک تقریر کی تھی جو وہاں کے اداشناس لوگوں میں بہت مقبول ہوئی. یہ علامہ اپنی ایک تقریر کا ذکر کر رہے ہیں. اب پھر ادھر کو جانے کا قصد ہے، اور اس سفر میں حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ پہ کچھ کہنے کا ارادہ ہے. پہلے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ پہ کہا، اور اب اسی لیے علامہ اقبال پہلی مرتبہ جب حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے یہاں گئے ہیں نا، خود لکھا ہے کہ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں آئندہ آؤں گا تو اپنے بیٹے کو بھی لے کے آؤں گا. تو جاوید اقبال نے لکھا ہے پھر مجھے لے گئے. یعنی علمی تفاوت کے باوجود ایک دوسرے کے احوال سے واقف تھے. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میں پہلی مرتبہ جب حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ کی قبر پہ حاضر ہوا تو میں تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، جب آنکھ کھلی تو میں بالکل بے ہوشی سے ہوش میں آیا. تو میں نے پوچھا کیا ہوا، کہ ہمیں کیا پتا کیا ہوا، بس کھڑے کھڑے گر گئے، ختم ہو گئے گویا. تو نظر بائیں حال چند امور دریافت طلب ہیں، جناب کے اخلاق کریمانہ سے بعید نہ ہوگا اگر ان سوالات کا جواب شافی مرمت فرمایا جائے. نمبر ایک، اول یہ کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے تعلیم حقیقت زمان کے متعلق کیا کہا ہے اور ائمہ متکلمین سے کہاں تک مختلف ہے. اتنا بڑا سوال ہے کہ زمانہ، ٹائم، اس کو دو طرح سے ڈیفائن کیا گیا. ائمہ متکلمین نے زمانے کے متعلق کیا کہا ہے، اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا مسلک اس بارے میں کیا ہے. مجھے دونوں کی تلاش ہے، آپ مجھے بتائیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت خود درس دیتے تھے فتوحات مکیہ کا، فصوص الحکم کا. اب کبھی کوئی شخص ملے نا جو فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ پڑھا سکتا ہو تو ہمیں ضرور بتانا یار. شہروں کے شہر خالی ہیں اور ایک سطر پڑھنے والا کوئی نہیں رہا. یہ مسلمانوں کا کلاسیکل لٹریچر تھا، ایسا کلاسیکل لٹریچر تھا کہ پڑھے لکھے لوگ جب بیٹھتے تھے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے تو ان چیزوں پر بحث کرتے تھے. ان چیزوں سے علم، تعلیم، ادب، یہ سب چیزیں پھوٹتی تھیں آگے. نمبر دو، یہ تعلیم شیخ اکبر کی کون کون سی کتب میں پائی جاتی ہے اور کہاں کہاں. اس سوال کا مقصود یہ ہے کہ سوال اول کے جواب کی روشنی میں خود بھی ان مقامات کا مطالعہ کر سکوں. علامہ اقبال فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم پڑھتے تھے. سچی بات یہ ہے کہ جب ہم نے ان کے خطوط پڑھے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کا مطالعہ کتنا وسیع تھا. اس سے پہلے خود ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا پڑھتے تھے. یہی سوال انہیں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ سے بھی کیا. علم کے اس درجے پہ یہ لوگ فائز تھے. نمبر تین، حضرات صوفیہ میں سے اگر کسی اور بزرگ نے بھی حقیقت زمان پر بحث کی ہو تو ان بزرگ کے ارشادات کے نشان بھی مطلوب ہیں. یہی سوال ادھر بھی کیا، یہی سوال ادھر بھی کیا. مولوی سید انور شاہ مرحوم و مغفور نے مجھے عراقی کا ایک رسالہ مرحمت فرمایا تھا. سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ، ان سے بھی علامہ نے رجوع کیا تھا کہ حضرت میں جا رہا ہوں اور ٹائم اینڈ سپیس، زمان و مکان، اس پہ مجھے بات کرنی ہے. اور ابن عربی رحمت اللہ کیا نظریہ ہے، تو حضرت نے عراقی کا ایک رسالہ بھیجا تھا. عراقی کا جو رسالہ حضرت نے بھیجا تھا ہے یہ بہت تفصیل طلب، کبھی خیال رہا تو اس پہ بات کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق پوری تحقیق سے ہے. یہ تحقیق اگر کوئی بچہ ڈاکٹریٹ کرنا چاہے تو اس کا موضوع، کہ عراقی کا کون سا رسالہ حضرت نے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال کو دیا تھا، غایت مکان اور زمان پہ. اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ رضا لائبریری رامپور میں پایا جاتا ہے، ہم نے وہاں دیکھا ہے، اس کے علاوہ یہ ملتا نہیں. اس کے نام مختلف ہیں، حتیٰ کہ عراقی کی خود چیزوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں اس کتاب کا نام نہیں ملتا. عراقی پہ اثر کیوں ہوا تھا؟ عراقی اصل میں داماد ہیں حضرت شیخ بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور عراقی نے پڑھا تھا ابن عربی کو، ان کے خلفاء اور ان سب کو، ان کے خلفاء سے تلمذ بھی حاصل تھا. تو ہندوستان میں یہ واضح الوجود اور شعور کچھ نہیں تھا. چشتی خود اس سے بالکل دور رہے ہیں. کب تک؟ حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ کے زمانے میں چشتیوں میں بھی یہ بات نہیں تھی. ہوا یہ کہ اس وقت ہندوستان بھر میں جو لوگ دین میں امام سمجھے جاتے تھے، تین جگہیں تھیں. ایک فردوسیہ سلسلہ، وہ بھی تفصیل طلب ہے. ایک حضرت مخدوم پاک وطن میں، اور ایک ملتان میں بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ. ان دونوں حضرات میں، ملتان اور پاک وطن میں، اتنی گہری محبت تھی کہ خط و کتابت سب چیزیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ حضرت نے محبت اور خوشی سے ملتان سے خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ فرید، درمیان من و تو عشق بازی است. فرید مسعود شکر گنج، مارے اور تمہارے درمیان آج کل عشق کا کھیل چل رہا ہے. تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ میان من و تو عشق است بازی نہیں. حضرت آج کل ہمیں، آپ کو اور آپ کو ہم سے عشق ہے، کھیل نہیں ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں جب پڑھتا تھا تو ایک سیاح آیا، دنیا میں گھوما ہوا تھا، تو میرے استاد سے اس نے بات کی اور اس نے کہا میں نے وہاں مرکز دیکھا ہے ملتان میں دین کا. اور پھر اس نے نام لیا حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا اور کہا میں نے وہاں دیکھا ہے حضرت بہاؤالدین زکریہ اصل میں شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ تھے, سلسلہ سہروردیہ وہاں آیا رحمہ اللہ. اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی, ان کی رشتہ ہو گیا تھا عراقی سے, عراقی جب ابن عربی کو ان کی تعلیمات یہاں لے کر آئے ہیں تو اس سے وحدت الوجود ہمارے یہاں شروع ہوا ہے, اس سے پہلے کوئی چیز نہیں, یہ علمی چیز. وہ سیاح لکھتا ہے, حضرت لکھتے ہیں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا اس سیاح نے کہا کہ دین کا مرکز تو ملتان میں ہے, میں نے وہاں دیکھا ہے. اور پھر اس نے میرے استاد سے کہا کہ دین کا ایک اور مرکز, اس کے تو کہنے ہی کیا, اللہ اللہ. جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے. میں حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہا, خانقاہ میں انہیں دیکھتا رہا. عجیب آدمی ہے, اسے دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں, اتنا دور ہے دنیا سے کہ تن کا لباس اگر شریعت نے نہ کہا ہوتا تو شاید یہ بھی نہ ہوتا اس کے پاس. حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ نے فرمایا میں بڑے غور سے سنتا, اور پھر اس سے کہا میرے استاد سے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, وہاں جو لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں خانقاہ میں, وہاں لنگر میں عورتیں چکی پیستی ہیں اور 300 کے قریب عورتیں دیہات سے آتی ہیں, تہجد پڑھتی ہیں اور پھر آٹا پیستی ہیں, اور ہر عورت 10 پارے پڑھ کے جتنا آٹا پیس جائے اٹھ جاتی. میں نے وہاں دیکھا. اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کہتے ہیں حضرت کی محبت کا پہلا بیج میرے دل میں وہ پھوٹا, اور پھر میں جب گیا تو میں نے دیکھا سارے درویش ایسے ہی زمین پہ سوتے ہیں, حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی سوتے ہیں. پھر میرے لیے فرمایا کہ اس کو چارپائی دو. جب رات آئی تو مجھے بڑی شرم آئی, چارپائی پہ تھوڑی دیر لیٹا, میں نے کہا جہاں 10 پارے پڑھنے والی عورتیں بھی زمین پہ بیٹھ کے چکیاں پیس رہی, تو میں زمین پہ سو گیا. اگلے دن شیخ نے پوچھا, بتایا گیا زمین پہ سویا ہے, تو حضرت فرمایا کہ اگر اپنی ماننی ہے تو پھر چلے جاؤ یہاں سے. میں بڑا شرمندہ ہوں, میرے لیے خاص طور پہ چارپائی منگوائی, فرمایا اس پہ سو جائے. یہ سب شفقتیں ہی تو تھیں, یہ سب محبتیں ہی تو تھیں. پتہ نہیں لوگوں نے نفرتوں کی زبان یہ کب سے پڑھ لی ہے, اللہ جانے کب اس سے جان چھٹے گی. نفرتیں, ظلم, خیر پھر اور کہیں نکل جائیں گے. لکھتے ہیں کہ یہ تعلیم شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی کن کن کون کون سی کتب میں پائی جاتی ہے اور کہاں. حضرت انور شاہ صاحب مرحوم و مغفور نے مجھے عراقی کا ایک رسالہ مرحمت فرمایا تھا, اس کا نام تھا فی درایت الزمان. یہ علامہ مرحوم سے یہاں صاحب ہوا ہے. فی درایت الزمان نام کا کوئی رسالہ نہیں, یہ اس کی پوری تحقیق کسی دن انشاءاللہ عرض کریں گے. عراقی رحمت اللہ علیہ کی خود اپنی کتابوں میں بھی فہرست میں یہ نام نہیں ملے گا. جناب کو ضرور اس کا علم ہوگا, میں نے یہ رسالہ دیکھا ہے. پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو لکھ رہے ہیں کہ حضرت آپ کو علم ہوگا, مگر چونکہ یہ رسالہ بہت مختصر ہے اس واسطے مزید روشنی کی ضرورت ہے. میں نے سنا ہے کہ جناب نے درس و تدریس کا سلسلہ ترک فرما دیا. خصوص الحکم پڑھنے والا پنڈی میں کون ہوتا تھا, فتوحات مکیہ کس کی سمجھ میں آتی ہوں. پورا جہالت کا دور تھا, کوئی جانتا ہی نہیں تھا ان چیزوں کو. صرف یہاں بنیادی طور پہ پنڈی میں زیادہ آبادی پائی جاتی تھی نا, بنیادی طور پہ وہ انگریزوں کے جاسوس ہوتے تھے, بس ہر چوتھا پانچواں آدمی انگریزوں کا جاسوس ہوتا تھا. یہاں سے لوگ جاتے ہوئے گھبراتے تھے, پنڈی اسٹیشن سے گزرتے ہوئے گھبراتے تھے کہ کوئی پنڈی والا بیٹھ گیا تو یہ ضرور انگریزوں کی کوئی نہ کوئی جاسوسی کرے. پیسے ہوتے نہیں تھے اتنے, گوروں کو آسانی سے مل جاتے تھے لوگ اتنے پیسے دیے. کبھی وہی بات ہے, انڈیا آفس لائبریری, برٹش لائبریری میں جانا ہو تو یہاں کے کتنے لوگوں کے نام پرچیوں پہ لکھے ہوئے مل جائیں گے کہ فلاں محلے کا رہنے والا ہے, کمیٹی چوک کا, اس جگہ کا, اس گلی کا رہنے والا ہے, اتنے پیسے دیے ہیں اور یہ مخبری کی. اسی حضرت نے بھی پڑھانا چھوڑ دیا تھا. فطرتن ان میں ترتیب رہی ہے, ابتدائی عمر میں علم کا غلبہ, درس تدریس کا غلبہ. حضرت ثانوی رحمت اللہ میں یہ ترتیب بہت واضح ہو گئی تھی, اور پھر جب عمر ڈھلنے لگی تو تعلیم, علم, کتابیں سب ایک طرف, اور اللہ کا ذکر, عبادت, اس کی یاد, اس کا غلبہ. اور جتنی موت قریب آتی گئی اتنا ہی استغراق, ہو کا عالم, خانقاہ کا خالی ہو جانا, کون سنتا ہے گھنٹے بعد ایک بات کہنی, گھنٹہ کون بیٹھا رہے, وہ بات بھی ایسی پتہ نہیں کس جہان کی اور کتنی اونچی ہے, اس کو سمجھائے کون. یہ ایک فطری ترتیب ان چشتیوں میں رہی ہے. خود علامہ کا بھی یہی حال ہو گیا تھا. علامہ اقبال بھاگتے تھے وحدت الوجود کے نام سے, ان کے والد نے قادری سلسلے میں بیعت کرا دیا تھا اور علامہ پہ بڑا غلبہ تھا وحدت الشہود کا. پھر وحدت الشہود سے وہ تدریجن آئے ہیں وحدت الوجود کی طرف. اس سلسلے میں بھی میں نے سنا ہے کہ جناب نے درس و تدریس کا سلسلہ ترک فرما دیا ہے, اس واسطے مجھے یہ عریضہ لکھنے میں تامل تھا, لیکن چونکہ مقصود خدمت اسلام ہے مجھے یقین ہے کہ اس تصدیعہ کے لیے جناب مجھے معاف فرمائیں گے اور جواب با ثواب سے ممنون فرمائیں گے. باقی التماس سے دعا, محمد اقبال, بیرسٹر ایٹ لا, لاہور. یہ اصل جو خط تھا نا, اس کی فوٹو کاپی بھی انہوں نے دے دی ہے. یہ خط ہے جس کے کئی مرتبہ ہم نے حوالہ دیا ہے. اس سے جن صاحب کو بھی تھا کہ یہ کیا چیز ہے, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس کو دیکھ لیں. صفحہ 370 پہ علامہ کے اپنے قلم سے یہ خط انہوں نے اس کی فوٹو کاپی دے دی. ایک خط اور بھی سنا دیں. یہ خط سیاسیات سے بھی تعلق رکھتا ہے. 1933 میں ہندوستان میں کون کون سے سیاسی لیڈر تھے, اس پردے کے پیچھے کون کون بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب جانتے ہیں. علامہ کبھی سن لیجئے یہ کیا کہتے ہیں. راغب حسن کے نام خط لکھا ہے 31 اگست 1933 میں. ڈیئر راغب صاحب, السلام علیکم, میں دو چار روز سے علیل ہوں اور مزمائل, وجہ شاید درد دنداں, دانتوں کا درد, فلاح دنداں, اخراج دنداں, مگر اخراج سے گھبراتا ہوں, دانت اکھیڑ دے اس سے گھبراتا ہوں, اگرچہ اس کا تجربہ بھی پہلے کر چکا ہوں. آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا ایک ایک حرف درست ہے, بہت تلاش کی لیکن یہ راغب کے نے جو خط لکھا تھا علامہ کو وہ نہیں ملا, لیکن اس کی تصویر فرمائیے. مجھ کو ایک مدت سے اس کا احساس ہے کہ اب تو گزشتہ 5-4 سال کے تجربے نے مجھ کو اپنے تمام لیڈروں سے مایوس کر دیا ہے. '1928-29 سے لے کر 1933 تک کہتے ہیں جتنے یہ لیڈر ہیں نا, اس وقت سب سے بڑے مسلم لیگی تو تھی, اور کون سے تھے؟ تجربہ نے مجھ کو اپنے تمام لیڈروں سے مایوس کر دیا ہے. جن لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت زمام کار ہے ان سے کچھ نہ ہو سکے گا, ان کے تخیلات مریض اور تاریک ہیں. اس لیے ہم نے جو کچھ چند مرتبہ یہ کہا ہے نا کہ اس ملک کے جتنے سیاستدان ہیں ایک شخص کو بھی اس میں سے نہ نکلے. یہ کل کے کل جہالت کا مرکب اور جھوٹ ان کی گھٹی میں ان کی ماں نے شامل کر کے دیا تھا. یہ اسی وجہ سے جھوٹ کی گھٹی ماں نے دی تھی انہیں, فریب کی گھٹی دی تھی ماں نے. کوئی ایک آدمی مجھے بتاؤ ایمانداری سے, چھوڑو سیاست, سچا ہے کل کیا کہا تھا آج کیا کہہ رہا ہے. میڈیا اب تو دکھاتا ہے نا کہ حضرت کی یہ تصویر بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں, یہ بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں. علامہ کہتے ہیں کہ 1928-29 سے لے کے 33 تک پچھلے جو 4-5 سال کے میرے تجربات ہیں یہ سب کے سب ذہنی مریض ہیں لیڈر. میں نے بہت سوچا ہے, یہ آپ کے لیے بالکل نئی بات ہوگی, میں نے بہت سوچا ہے اور اکثر احباب نے مشورہ دیا ہے کہ آپ سلسلہ بعث شروع کر دیں. یہ تھا علامہ کا مقام, کیا بعث کیا کریں لوگوں کو, اپنی ایک جماعت بنائیں اور مسلمانوں کی خیر کے لیے کوئی کام کریں, مراد یہ ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ سلسلہ امارت سے جس کی بنا بعث پر وہ گھبراتا ہوں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کہیں ہماری پوری جماعت ہی ایک فرقہ بن کر نہ رہ جائے. اب خیال آتا ہے کہ کاش اس کی ایک فوٹو کاپی ڈاکٹر اسرار صاحب ہوتے تو انہیں بھیجتے. انہوں نے بھی تو یہی کیا تھا نا کہ ایک جماعت بنائی, بیعت شروع کی, اور وہ بیعت ان کی اپنے مقاصد کے لیے شرن درست تھی. یہ وہی فکر تھی جو مولانا ابوالکلام آزاد کی تھی. علامہ نے بھی یہی کہا کہ میں نے بہت سوچا ہے کہ سلسلہ بیعت شروع کر کے کیا کریں, ایک جماعت بنا لی جائے, لیکن کہتے ہیں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ امیر خود بننا پڑے گا نا, تو امارت سے میں گھبراتا ہوں. اور مشکل یہ ہے کہ کل کو ایسے نہ ہو کہ میری جماعت ایک اور فرقہ بن جائے. جیسے ڈاکٹر سار صاحب کی جماعت بہرحال ایک جماعت تو ہے, تو کہا اس سے گھبراتا ہوں. اس کے علاوہ اس لیڈر گردی میں جماعت کا تیار کرنا بھی مشکل ہے. یہ لیڈر گردی کا لفظ خوب استعمال کیا ہے, جیسے آوارہ گردی ہوتی ہے, دہشت گردی ہوتی ہے, ایک لیڈر گردی بھی ہوتی ہے. ہر ایک کو لیڈر بننے کا شوق. یہ ویسے آپ سوچئے گا, اس دن بھی کچھ دوست آئے ہوئے تھے تو ہم نے کہا کدھر, کہنے گئے ینگ لیڈرشپ, تو بڑی ہنسی آئی. ہم ہنسے بھی, ہم نے کہا یار اس ملک میں کبھی فالوورشپ کا کورس بھی کسی نے چلایا ہے؟ ہر کوئی لیڈر ہی بنانے پہ تلا ہوا ہے. اور کچھ ایسا کورس بھی چلاؤ کہ کچھ ادب طریقہ بھی سکھاؤ کہ کسی کے ساتھ اگر چلنا ہو تو کیسے چلتے. لیڈر سے کم تو پیدا ہی نہیں نا ہوتے. ایک یہ اور ایک ان میں حرام ہے مزدور, مینیجر, ٹھیکیدار, مطلب اس سے کم کوئی عہدہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کام نہیں کرنا, ہم نے کام دوسروں سے لینا ہے. ہم ظاہر ہے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں. تو علامہ کہتے ہیں کہ لیڈر گردی میں جماعت کا تیار کرنا بھی مشکل ہے اس وقت, اس لیے کہ اس وقت جب ہندوستان پہ چھائی ہوئی مسلمانوں کی جماعت تھی, جذباتیت کے ساتھ جو لوگ ساتھ دے رہے تھے, مسلم لیگ تھی. مسلم لیگ میں لیڈر وہ تو کریے کریے اور کوچے کوچے میں تھا, وہ تو ان کی تعداد ہی شمار کرنا دشوار تھی. اور دیگر حضرات اس کی راہ میں مخل ہوں گے. یعنی اگر میں نے بیعت شروع کر دی اور ایک جماعت میں نے تیار کر دی, تو جو مسلمان لیڈر ہے نا باقی, وہ مجھے روکیں گے, میرے سامنے اور مصیبت کھڑی کر دیں گے. غرض کہ فی الحال کوئی راہ اس تاریکی میں نظر نہیں آتی اور ملت پست اور مضمحل ہو رہی ہے. خدا تعالی فضل کرے, کوئی مناسب فضا پیدا کرے, اور کچھ نہیں تو میری پریشانی رفع کر دے. زیادہ کیا عرض کروں, امید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر ہوگا. فقط مخلص محمد اقبال. یہ سیاسی خط, اسے دکھانا چاہیے کہ 1928-29 کے حالات میں اور 33 تک علامہ اقبال کے سامنے کون سے لیڈر تھے جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ نفسیاتی مریض ہیں خیال کے, اور تاریک ہے ان کی سوچ. ایک خط اور بھی پڑھ دیں بس, آج بات تو ختم ہو گئی, لیکن یہ بات علم سے تعلق رکھتی ہے. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹریٹ کے لیے کیا موضوع ہے، یہ ڈاکٹریٹ کے موضوع ہیں. عراقی کے رسالے پہ کیا بحث ہوئی ہے، یہ ڈاکٹریٹ کا موضوع ہے، اس پہ کام کرنا چاہیے. اور پھر علامہ اقبال کا وہ لیکچر بھی جس میں زمان و مکان کی بحث ہوئی ہے، ان خطوط کو الگ کرنا چاہیے، کس کس کو انہوں نے خط لکھا. دو نام تو ہم ہی نے بتا دیا، سید سلیمان ندوی اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ. برکات ٹونکی رحمہ اللہ، ان کو بھی لکھا تھا. عراقی کا یہ رسالہ انہوں نے بھی چھاپا تھا، ان کے پوتے کراچی میں ہمارے استاد حکیم صاحب تھے، انہوں نے بھی چھاپا تھا. یہ سب چیزیں اس کی. ایک یہ موضوع ہے، اس پہ یہ سارے ایسے موضوعات ہیں کہ کیا مصرع تھا، یہ کہ حرف بود کاش کے سجا نوشتائیں، زندگی میں ایک حرف رہ گیا ہے کاش کے، ایسے ہوتا سو جگہ لکھتا ہوں. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم تحقیق کر کے آخری درجے تک پہنچ گئے کہ بس اب اسے لکھنا چاہیے، لیکن پھر لکھا نہیں ہے، مگر آخری حد تک جو تحقیق تھی اس تک پہنچ گئے. یہ دیکھو، مولوی ابو محمد مصلح سہسرامی. یہ مولوی ابو محمد مصلح 1968 میں ان کا انتقال ہوا ہے. قرآن مجید کے جن نے ترجمہ کیا تھا ہم نے حیدرآباد دکن سے منگوایا ہے. قرآن کی پوری ترتیب ہمارے لائبریری میں موجود ہے. ان کا اصل نام وزیر علی خان تھا. علامہ اقبال سے ان کی خط و کتابت رہی ہے. ان کے والد چراغ علی خان سہسرام صوبہ بہار کے قریب کیتھئی کے رہنے والے تھے، لیکن سہسرام میں رہائش اختیار کر لی تھی. یہیں ابو محمد مصلح پیدا ہوئے. بچپن ہی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لکھنے پڑھنے کا شوق تھا. پنجاب یونیورسٹی سے میٹرک اور پھر دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل، اور پھر تصنیف و تالیف میں مشہور ہوئے. کتابوں کی اشاعت کا کام کیا، شاد عظیم آبادی کے کلام کو مرتب کر کے شائع کیا. شاد عظیم آبادی میر تقی میر کی طرز کے بہت بڑے شاعر. ہے نا مشہور غزل ان کی، کمال کی بات کہی ہے. میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پہ، دریائے محبت کہتا ہے آپ کچھ بھی نہیں بایاب ہیں. دریائے محبت کہتا ہے آپ کچھ بھی نہیں بایاب. ڈھونڈو گے، اس کا مطلب ہے ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں. ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہوں کم یاب ہیں. کمال کی غزل شاد نے کہی. اور رسالہ حسن و عشق کے ایڈیٹر بھی رہے. اس زمانے میں ان کی تصنیف تاریخ سہسرام شائع ہوئی، جس میں شیر شاہ سوری کے حالات لکھے ہیں. بعد ازاں مولوی ابو محمد مصلح کلکتہ چلے گئے. انہوں نے اپنا مطبعہ خریدا، اخبار الاصلاح جاری کیا. یہ مختصر سا پڑھ رہے ہیں. اس اخبار کی ایک خریدار بیگم نواب نذیر جنگ بھی تھی، چنانچہ ان کے توسل سے نواب صاحب کی دعوت پہ وہ مستقل طور پہ حیدرآباد دکن منتقل ہو گئے. یہاں تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا، اپنا عالمگیر پریس قائم کیا. اور ان کی سب سے اہم تصنیف قرآن مجید بچوں کی تفسیر ہے، ہمارے ہاں ہے، جو نظام کے زمانے میں اسکول کے نصاب میں داخل ہوئی تھی. یہ تفسیر دو مرتبہ شائع ہوئی، پہلے مرتبہ 1930 میں، پھر 1964 میں. جب علامہ اقبال 1929 میں عثمانیہ یونیورسٹی میں خطبات کے سلسلے میں حیدرآباد پہنچے، تو مولوی ابو محمد مصلح نے نواب نذیر جنگ کے ساتھ ان سے ملاقات کی اور اپنا مختصر سا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ قرآن کا اولین مقصد یہ ہے کہ اس کی تعلیم معانی کے ساتھ لازم کی جائے. علامہ اقبال نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے تعلیم یافتہ نوجوانوں پر نظر ڈالی اور ان سے کہا کہ مولوی صاحب، آپ کی تحریک سے کس کو انکار ہو سکتا ہے، مگر پہلے تو یہ بتائیے کہ قرآن پڑھے گا کون. آپ جو قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ لڑکے جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو قرآن پڑھے گا؟ انہوں نے کہا بے شک حقیقی معنی میں قرآن پڑھنے والوں کی کمی ہے، جس دن یہ کمی پوری ہوئی سب کچھ ہو جائے گا، مگر آپ مجھے قرآن کرنے دیجئے، قرآن کرنے دیجئے، یعنی اس کی طرف دعوت، لوگوں کو بلانا، یہ مجھے کرنے دیجئے۔ اور پھر علامہ سے کہا کہ آپ کے حسب منشا قرآن پڑھنے والے بھی قرآن ہی سے پیدا ہوں گے۔ علامہ بھی قرآن کے داعی تھے، یہ بھی قرآن پاک کی طرف امت کو بلانا چاہتے تھے۔ مولوی صاحب نے اپنا مقصد اور تحریک کو عام کرنے کے لیے 1936 میں حیدرآباد کی سکونت ترکی اور لاہور پہنچ کر بادشاہی مسجد کے کجرے میں مقیم ہو گئے۔ یہاں پورے قرآن پاک کی تفسیر بچوں کے لیے تباہ کرائی، ایک اخبار صراط مستقیم کے نام سے نکالا۔ لاہور میں مختلف لوگ ان سے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے۔ علامہ اقبال وقتاً فوقتاً مولوی ابو محمد مصلح کے دولت قدے پر حاضر ہوتے اور تبادلہ خیال کرتے۔ علامہ کا خود چل کے آنا، حالانکہ ان کی اللہ نہ کرے ہم توہین نہیں، لیکن وہ بس طبعی طور پہ سستی بیٹھے رہتے تھے، لیٹے رہتے تھے۔ فرانس گئے اور وہ اس اتنا بڑا آدمی اس سے ملنا تھا، کیا نام تھا اس کا، مستشرق تھا بہت بڑا، اس کے گاؤں جانا تھا، نہیں یہ پتا چلا کل وہ آ رہا تھا، کہنے کہ یہیں مل لیں گے، یار کون اب اس کے گاؤں جائے۔ اسے علامہ نے جب یہ اس نے ٹائم پہ بحث کی علامہ اقبال سے، اور علامہ اقبال نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں دیا، یہ کہا کہ ہمارے یہاں تو تصور یہ ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، میں خود زمان ہوں۔ اللہ کہتا ہے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے کہا یہ کس نے کہا؟ علامہ اقبال نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران رہ کے کہنے کی اتنی بڑی بات۔ علامہ ان کے پاس جاتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے علامہ اقبال کو اپنے کچھ رسالے اور کتابیں دکھائیں اور ایسے قاعدے کا ذکر کیا جو بچوں کو قرآن پڑھانے کے سلسلے میں انہوں نے مرتب کیا تھا۔ یہ قاعدہ علامہ کی نظر سے نہیں گزرا تھا، لیکن وہ اس کی ضرورت کے موترف ہو گئے۔ انہوں نے ڈاکٹر عبداللہ چغتائی کے ذریعے یہ قاعدہ حاصل کیا تاکہ جاوید اقبال کو قرآن پڑھایا جا سکے۔ یہ ہمارے یہاں ہے لائبریری۔ اقبال کے انتقال کے بعد اب مولوی صاحب کو کوئی شخص ایسا نہیں نظر آتا تھا جو اشاعت قرآن اور تبلیغ کے سلسلے میں ان سے معاونت کرے، چنانچہ وہ لاہور سے پھر حیدرآباد چلے۔ اس مرتبہ حیدرآباد کے قیام میں انہوں نے اقبال اور قرآن کے عنوان سے ایک کتاب لکھی، جس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، ایک سماہی رسالہ دا قرآنک ورلڈ، انگریزی میں جاری کیا، جو ہندوستان اور اس کے باہر کے ممالک میں کافی مقبول ہوا۔ ڈاکٹر حمید اللہ خان فرانس میں اس کے جوائنٹ ایڈیٹر تھے۔ ایک رسالہ ترجمان القرآن بھی جاری کیا۔ یہ ہے ڈاکٹریٹ کی چیز۔ یہ جو ترجمان القرآن تھا نا، یہ پھر پٹھان کوٹ سے مودودی صاحب نے شروع کیا تھا، اور مودودی صاحب جاتے تھے ان کے درس میں اور نوٹس باقاعدہ لیتے تھے، باقاعدہ لکھتے تھے۔ تحقیق کوئی کرے کہ تفہیم القرآن کتنی ان سے لی گئی، پر یہ ایک جملہ ہے، اس لیے یہ خط سنایا ہے کہ تفہیم القرآن جو ہے اس میں مولوی ابو محمد مصلح سہسرامی 1968 میں انتقال ہوا نا رحمہ اللہ، ان کا کتنا حصہ ہے۔ ہم نے جب پڑھا تو ہمیں اندازہ ہوا، اس لیے ہم سوچ میں تھے کہ آخر یہ چیز آئی کہاں سے تھی، تو پتا چلا جو ہم جو تحقیق کے طور پہ، ایک تو مولانا نیازی صاحب تھے، عبدالسلام نیازی رحمتہ اللہ علیہ، جن سے مولانا نے علم کلام پڑھا تھا، مودودی صاحب کی دینیات اور دیگر کتابیں جن میں عقلیات کا غلبہ ہے، یہ سب کا سب ان کا فضل حق، خیر آبادی فلسفے، یہ سب کے سب وہاں کی چیز ہے۔ اور دوسرے یہ علی بھائی اشرف اینڈ کمپنی بمبے کی خواہش پہ مولوی صاحب نے ایک توضیحی ترجمہ توضیح القرآن کے نام سے 3 برس بمبئی میں رہ کر کیا، جس کو مطبعہ محمدی بمبئی نے نہایت اہتمام سے 1961 میں شائع کیا تھا، شاید یہ نسخہ یہاں ہے، ہم نے منگایا تھا۔ ایک اور ترجمہ بے نظیر ترجمہ قرآن بھی کر رہے تھے، جو صرف 7 پاروں تک ہو سکا، اگر وہ پورا ہو جاتا تو واقعی بے نظیر ہوتا۔ مولوی ابو محمد نے اپنی پوری زندگی قرآن اور تبلیغ اسلام میں گزاری، اپنے وقت کا مشہور ادارہ عالمگیر تحریک قرآن کس جگہ کا نام لکھا ہے مٹا ہوا ہے. یہ حیدرآباد دکن, حیدرآباد ہم گئے تھے, ہم نے وہاں بھی پوچھا تھا کہ عالمگیر تحریک قرآن کا دفتر کہاں ہے, کچھ بتاؤ, وہاں لوگ جانتے ہی نہیں تھے. ابتدا میں اس ادارے نے سلیس اور سہل زبان میں قرآن پاک کے تراجم, پاروں کی تراجم اور تفسیر بچوں اور عربی زبان سے نابلد اصحاب کے لیے شائع کی, پھر دیگر اسلامی علوم و فنون پر بھی مطبوعات شائع کی. آج بھی عالمگیر تحریک قرآن کی متعدد مطبوعات اس کے پرانے دفتر میں مقفل ہیں اور باوجود بسیار کوشش کے منظر عام پر نہیں آ سکی. یہ جتنے ہمارے دوست اس کو سن رہے ہیں نا یا سنتے ہیں, ان میں جو حیدرآباد دکن کے ہیں یقیناً وہ لوگ بھی سنتے ہیں, اللہ انہیں جزائے خیر دے. یہ ان کا کام ہے کہ عالمگیر تحریک قرآن میں جو تالوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے نا سرمایہ مولانا کا, اس کو سامنے لائے. نہیں چھپتا یار, نہ صحیح, فوٹو کاپی منتقل کر دے, ممکن ہے یہاں کوئی تحقیق کر لے, چھاپ دے. ایک بندے نے قرآن پہ کام کیا, آپ اتنا تو کریں نا کہ اس کا کام آگے کو پہلے پہنچے, امت تک پہنچے. اس لیے اس کو یہ نفیسہ بانو مولوی صاحب کی بیٹی تھی, انہوں نے بھی اپنے والد پہ لکھا. اور بھی اسی طرح ملگوڑا کوئی جگہ ہوگی, حمایت نگر, وہاں پہ دیکھنا چاہیے, انہوں نے پتہ لکھا ہے اس کا, ہمیں نہیں معلوم. تو یہ سارا خط اس لیے سنایا ہے کہ پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ کے لیے بچے کہتے ہیں نا کہ موضوع کیا ہو, تو موضوع یہ متعین کیجئے کہ مولانا کا اور تفہیم القرآن کا کیا تعلق ہے, اس کا کتنا اثر قبول کیا ہے یا نہیں کیا, اس سے کچھ استفادہ کیا ہے یا نہیں کیا, پھر اس سے آگے کو مزید رائے. باقی آئندہ انشاءاللہ.